قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ولا تؤتوا السفهاء اور مت دیا کرو بے عقلوں کو بے وقوفوں کو اموالکم ان کا مال التی وہ مال جعل اللہ لکم قیاما جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزران کا سبب بنایا تمہاری زندگی کا سرمایہ بنایا مال کو اللہ نے زندگی گزارنے کا سرمایہ بنایا ہے اس لیے وہ مال بے وقوفوں اور بے عقلوں کو نہ دیا کرو ورزقوہم فیہا ان کو کھلاؤ وکسوہم اور ان کو پہناتے رہو وقولو لہم قولا معروفا اور ان سے معقول بات کرو نرم بات کرو وابتلوا الیتاما اور امتحان لیتے رہو آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائیں پھر ان کو ان کا مال کب دو جب تم ان میں دیکھو ہوشیاری فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ان میں ہوشیاری ہو فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ان کو ان کے مال دے دو وَلَا تَأْكُلُوهَا اور مت کھاؤ اسے اسرافاً بلا ضرورت وَبِدَارًا جلدی جلدی اَنْ يَكْبَرُوا کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ اور جو آدمی غنی ہو مالدار ہو وہ یتیم کے مال سے بچے وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو فقیر ہو وہ کھا لے دستور کے مطابق فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ جب تم ان کے حوالے ان کے مال کرو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ بنا لو اس پر وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ پاک نے یتیم کے مال کا خیال رکھنے کا حکم دیا تھا کہ جو یتیم ہو اور اس کا باپ مر جائے، اگر ایک آدمی مر گیا ہے اس کے بڑے بھائی ہیں تو وہ مال تقسیم کریں گے اس کی اولاد میں، تو یتیموں کا مال ان کے سپرد کرو۔ اسی طرح جو عورتیں یتیم ہیں اور کوئی خاندان میں ان کی شادی کرائے تو ان کا مہر ان کو دے دے، وہ مہر خود نہ لے، عورت کا مہر اس کو دے دے۔ پہلے زمانے میں یتیموں کی شادیاں کراتے تھے، مہر خود لے لیتے تھے، یتیموں کے مال پہ قبضہ کر لیتے تھے، اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہے اس کی حفاظت کرو، اس لیے کہ مال یہ زندگی گزارنے کا یہ اس سے انسان زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی مال ہوگا تو گزرے گی، مال نہیں ہوگا تو فقیر ہوگا، فقر و فاقے میں بھیک مانگے گا، لوگوں سے سوال کرے گا یا اللہ پر اعتراض کرے گا، اس لیے مال کی حفاظت کرو۔ اور یتیموں کو کھلاؤ، ان کو ان کے کپڑے پہناؤ، وہ کہیں کہ ہمیں مال دے دو تو ان کو نرمی سے سمجھاؤ کہ جب تم بالغ ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہیں دیں گے۔ یتیموں کا امتحان لیتے رہو، جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، بالغ ہونے کی عمر 15 سال ہے تو دیکھو اگر ان میں ہوشیاری ہے، سمجھدار ہے تو ان کا مال ان کو دے دو، اور جب تک کہ یتیم کا مال تمہارے ہاتھ میں ہے اور تم اس مال کی دیکھ بھال کر رہے ہو، حفاظت کر رہے ہو، تو اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو اس مال میں سے کچھ نہ کھاؤ۔ یتیم کا مال ہے، اس کو آپ نے بزنس میں لگا دیا تو ٹھیک ہے، صحیح بزنس میں لگایا ہوا ہے، اور اگر خود اس سے بزنس کر رہے ہو اور اس مال کی حفاظت کر رہے ہو تو اگر تمہیں ضرورت نہیں ہو تو اس سے مت لو، اور اگر ضرورت ہے تو پھر بقدر ضرورت لیا کرو، اور اس یتیم کا مال جلدی جلدی نہ کھا لو کہ یہ بڑا ہو جائے گا پھر ہم سے مانگے گا، تو اس سے پہلے پہلے اس کا مال ضائع کرو، ایسا نہ کرو۔ جب یتیم کو اس کا مال دو تو اس پہ گواہ بنا لو۔ دنیا کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گواہ بنا لو تاکہ کل کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور اصل تو اللہ حساب لینے والا ہے، وہ آخرت میں حساب لے گا سب سے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ان آیات میں ایک سبق یہ دیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ عام طور سے جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، پیچھے اولاد بچ جاتی ہے، تو بڑا بھائی سارے پیسوں پہ قبضہ کر لیتا ہے، مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میں بڑا ہوں، وہ مکان میں رہتا ہے، تقسیم نہیں کرتا ہے۔ کئی برس اس طرح سے گزر جاتے ہیں، چھوٹے بھائی بول نہیں سکتے، وہ بولیں گے تو بڑا بھائی کہے گا اچھا تمہیں باپ کے مرنے کا انتظار تھا، اور بہنیں ان کو کوئی حصہ نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں سے کہتے ہیں کہ جب تمہاری شادی ہم نے کرا دی ہے تو تمہارا مال تو تمہیں مل گیا، اب تمہیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ آج بھی ایسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ عورت کا جب نکاح ہوتا ہے نا تو پیسوں پر ہوتا ہے، یعنی 5 لاکھ کی عورت، 2 لاکھ کی عورت، وہ پیسہ ماں اور باپ، لڑکی کے ماں باپ لے لیتے ہیں، لڑکی کو کچھ مہر نہیں ملتا۔ جو لڑکے کا شوہر ہے، وہ لڑکی کا شوہر، وہ 5 لاکھ روپے دے گا لڑکی کے ماں باپ کو، وہ ماں باپ کے پیسے ہو جائیں گے، لڑکی کو کوئی مہر نہیں دیا جاتا۔ یہ آج بھی ہے، لڑکیوں کی خرید و فروخت ہے، تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا۔ عورت، مہر عورت کا حق ہے، عورت کا حق ہے مہر۔ اب ہمارے یہاں دستور کیا ہے، 2-4 روز پہلے ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا کہ جی خاندان میں 10 تولے مہر سونا، 10 تولے سونے مہر رکھنے کا رواج ہے، تو جو خاندان میں رواج ہو وہ مہر رکھنا چاہیے۔ اب 10 تولے سونے کا مطلب ہے 5 لاکھ، تو انہوں نے، شوہر نے کہا کہ بھی میں 5 لاکھ تو دے نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ کس نے دینا دلانا ہے، کوئی بات نہیں، بس لکھوا دو، جب طلاق ہوگی پھر ہم لیں گے۔ یہ ساری غلط باتیں ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر زیادہ رکھوا لو، جب طلاق ہوگی تو پھر ہم لڑکے سے دباؤ ڈال کے اسے مہر لے لیں گے، یہ غلط بات ہے۔ مہر کے دینے میں، یہ مہر تو قرضہ ہے، اور بعض لوگ عورتوں سے زبردستی معاف کرا لیتے ہیں، اور بعض جگہ پہ عورتیں کہتی ہیں جی ہم نے معاف کر دیا مجبور ہو کر، یہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ تو حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کیوں کہ اگر اللہ کے حق میں کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک کی مرضی ہے، چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو پکڑیں گے، لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ جس بندے کا حق ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے۔ بخاری شریف میں ہم کل پرسوں ہم نے باب پڑھا، باب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا قصہ جب پیش آیا، بدھ کے دن رات کو، منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں آپ بقیع تشریف لے گئے، صبح تہجد کے وقت میں آپ بقیع تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول میری باری میں صبح تہجد کے وقت بقیع میں جاتے تھے، اور وہاں کے جو صحابہ مدفون تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا، یہ بدھ کا دن تھا، اور پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، تو 13 دن بیمار رہے آپ، 13 دن تو آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوا۔ آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ، حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ میرے بھی سر میں درد ہے، حضرت عائشہ نے بھی کہا میرے بھی سر میں درد ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بھی سر میں درد ہے۔ پھر آپ نے مزاح فرمایا کہ عائشہ دیکھو اگر آپ کا انتقال ہو گیا نا تو کتنا میں اچھا ہوگا، میں آپ کو کفن دفن کا انتظام کروں گا، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کا جنازہ پڑھوں گا۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ناز میں آ کر انہوں نے کہا اچھا آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں آپ کی دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں, یہ مزاق کی باتیں. ان کو کیا پتہ تھا کہ اللہ کے رسول ہی جانے والے ہیں. بہرحال بدھ کے دن آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اگلے بدھ تک آپ مسجد تشریف لاتے رہے. جمعرات کے دن آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ 7 کنوؤں سے پانی لایا جائے اور وہ پانی ایک ٹب میں, وہ میں ٹب میں ان کو بٹھا دیا گیا آپ علیہ السلام, وہ پانی آپ پہ ڈالا گیا کہ وہاں بخار کا علاج ٹھنڈے پانی کے نہانے سے, جیسے ہمارے یہاں بہت تیز بخار ہو تو برف وغیرہ سے جو ہے نا وہ برف وغیرہ رکھی جاتی ہے, پٹیاں کی جاتی ہیں ایسے. جمعرات کے دن آپ نے اثر زور اثر مغرب کی نماز پڑھائی, عشاء کی نماز میں آپ بے ہوش ہو گئے اور بڑی ہوش آپ ہوش میں آتے فرماتے کہ مجھے لے چلو نماز کے لیے, پھر بے ہوش ہو جاتے. جب بڑی دیر ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. صحابہ نے کہا کہ ہم حضرت عمر سے کہہ دیں, کہا نہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. عشاء کی نماز آپ علیہ السلام نے گھر میں ادا کی. جمعہ کے دن پورا 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائیں, جمعرات کی نماز اور جمعہ ہفتہ اتوار, یہ 15 نمازیں, یہ 3 دن کی ہو گئی پیر کے دن کی فجر کی, تو 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں. ہفتے کے دن آپ علیہ السلام ظہر کی نماز میں تشریف لائے, ایسے آپ کا گھر تھا, حضرت عباس اور حضرت علی نے آپ کو پکڑا ہوا تھا, ایک طرف سے بازو حضرت عباس کے اوپر تھا ایک طرف سے حضرت علی, اور آپ کے پاؤں ایسے لگ نہیں رہے تھے اور ایسے گھسٹتے ہوئے آپ تشریف لائے. حضرت ابوبکر آپ نے یہ بتایا کہ اگر اتنا آدمی بیمار ہو کہ 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کر بھی مسجد آ سکے تو اس کو مسجد آنا چاہیے, لیکن مسجد کی کتنی اہمیت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد سے باہر نہیں ہوگی, جو آواز سنے مسجد کی اذان کی اور وہ گھر میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز کی بڑی اہمیت ہے. شیطان نے جو ہے ایک اللہ والے تھے تو شیطان کی ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے اللہ والے نے شیطان سے کہا کہ بھائی میں شیطان بننا چاہتا ہوں, مجھے اس کا نسخہ بتاؤ. کہ یہ تو میرے سے کسی نے پوچھا نہیں, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, مجھے آپ جیسا بننا ہے. شیطان بڑا خوش ہوا کہ دیکھو ایک کام تو یہ کرنا, نماز چھوڑ دینا اور جھوٹی قسمیں کھانا, نماز چھوڑ دو جھوٹی قسمیں کھا لو شیطان بن جاؤ گے. تو بزرگوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا. شیطان کہنے لگا اچھا آج تک تو میں انسان کو دھوکہ دیتا رہا, آج تم نے مجھے دھوکہ دے دیا, اب میں بھی کسی انسان کو نصیحت کبھی نہیں کروں گا. تو اس سے تو بڑا خوش ہوتا ہے شیطان کہ بے نمازی ہے, بس اس محلے والوں سے شیطان بڑا خوش ہے کیونکہ میرے آدمی موجود ہیں. تو آپ ایسے چل کے نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت ابوبکر پیچھے ہٹے. آپ نے اشارہ کیا کہ ابوبکر آگے رہو, مگر حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں آگے رہ سکتا. تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی, آپ اس طرف تھے اس طرف اور حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ پیچھے تھے. آپ نے نماز پڑھائی بیٹھ کر کے, یہ آپ کی آخری نماز تھی مسجد میں. نماز کے بعد آپ کا سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا تھا, سر میں درد تھا, آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے, مہاجرین صحابہ کے فضائل, انصار صحابہ کے فضائل بیان کیے, اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دو. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کون ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہو تو آج مجھ سے بدلہ لے لے, مجھ سے بدلہ لے. یہ کیوں؟ حقوق العباد کی اہمیت. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے جسم پہ چھڑی ماری تھی, تو آپ نے فرمایا بدلہ لے لو. تو وہ آ گئے آپ کے قریب اور اس نے کہا کہ یا رسول آپ کی میرے جسم پہ قمیص نہیں تھی, آپ نے اپنی قمیص اتاری. تو وہ صحابی آپ کے کمر مبارک سے چمک چمٹ گئے اور مہر نبوت کو بوسا دیا. مہر نبوت یہاں پہ تھی, جیسے اب انڈا ہوتا ہے ابرا ہوا, تل تھے, بڑی خوبصورت جگہ تھی اور اسے خوشبو مہکتی تھی ہمیشہ. آپ کے پورے جسم سے خوشبو آتی تھی لیکن اس مہر سے بہت زیادہ خوشبو آتی. انہوں نے آپ سے چمٹ کے کہا, رسول اللہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک سے میرا جسم لگ جائے. بہرحال آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, اللہ والے لوگ اللہ کے نبی کی اتباع ہر سنت میں کرتے ہیں, حضرت تھانوی رحمہ اللہ. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے خط لکھا اپنے سارے رشتہ داروں کو اور اس میں کہا کہ بھائی اگر کبھی کسی سے میں نے کوئی پیسہ لیا ہو تو وہ پیسہ میرا لے لے, اور کسی کا کوئی حق میں نے جو ضائع کیا مجھے معاف کر دیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیمار ہوئے, انہوں نے بھی ایک خط لکھا اپنے سارے متعلقین کو. تو یہ اللہ والے ایسے ڈرتے ہیں, اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے. تو حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ کسی کا کوئی حق, کوئی پیسہ, کوئی حق ہمارے ذمے نہ ہو. اس لیے یتیموں کے حقوق بیان کیے. دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ مال یہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے. مال جو ہے اس کی دو جہتیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر بھی فرمایا, انسان کو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر سے مراد ہے مال, کہ مال کی بڑی محبت ہے انسان کے دل میں. اور مال کو اللہ نے فتنہ بھی فرمایا, انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو یہ مال دو دھاری تلوار ہے. اگر انسان مال حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے خرچ کرے تو یہ مال خیر کی چیز ہے اور یہ انسان کو جنت میں لے کے جائے گی. لیکن حرام طریقے سے مال کمائے, سود سے, رشوت سے, اور پھر یہ مال حرام راستوں میں خرچ کرے, گناہ میں, زنا میں, شراب میں, چرس میں, نشے میں, اللہ کی نافرمانی میں, تو پھر یہ مال اسے دوزخ لے کے جائے گی. تو مال کے اندر دونوں جہتیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس مال کو نہیں رکھا, آپ مال نہیں رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی آتا تھا, غریب, فقیر, مسکین, اللہ کے رسول کے پاس کچھ ہوتا تھا تو دے دیتا تھا. جب کبھی نہیں ہوتا تھا تو مجھ سے کہتے کہ بلال یہ غریب آدمی آیا ہوا ہے, اس کی ضرورت کا بندوبست کر دو. تو میں قرض لے کر کے اس ضرورت کا بندوبست کر دیتا تھا. تو ایک یہودی تھا, اس نے کہا کہ بھی تم حضور کے لیے قرض لیتے ہو کبھی کس سے کبھی کس سے, تو میرے سے قرض لے لیا کرو, میں دے دیا کروں گا. میں نے کہا بہت اچھا. تو ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھی کل مہینہ ختم ہو رہا ہے اور آپ نے اگر قرض نہیں دیا تو میں قرضے میں آپ کو غلام بناؤں گا. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارا دن غمگین رہا. عشاء کے بعد اللہ کے رسول فارغ ہوئے, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ قرض ہے آپ پر اور آپ کے پاس بھی کوئی انتظام کی شکل نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے, کسی اور سے جلدی اتنا لے بھی نہیں سکتے کہ کسی اور سے لے کے اس کو دے دیں, تو میں کہیں روپوش ہو جاتا ہوں. تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ انتظام کریں, آپ کا قرض ہے, یہ نہیں کہا. صحابہ کے اندر بڑا ادب تھا, اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کرتے تھے, خیال رکھتے تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بلال چلے جاؤ. تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا کہ صبح سحری میں اندھیرے میں کہیں چلا جاؤں گا. تو سحری کے وقت میں ایک پیغام آیا کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کے دروازے کے باہر اونٹنیاں ہیں, اس پہ سامان ہے. آپ نے فرمایا بلال اللہ نے تیرے قرضے کا بندوبست کر دیا. کہ میں بڑا خوش ہوا اور سارا دن میں وہ قرضہ دیتا رہا, اور جب قرض دے دیا میں نے تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا. میں نے کہا رسول اللہ بچ گیا کہ وہ تقسیم کرتے رہوں. کہتے عشاء کے بعد اللہ کے رسول ملے. کیا ہوا بلال؟ کہ رسول اللہ میں نے جو آیا اس کو دیتا رہا پھر بھی بچایا. کہا اچھا پھر میں گھر نہیں جاؤں گا, میرے پاس پیسے ہوں اور میں گھر جاؤں یہ اچھا نہیں ہے. تو آپ مسجد میں آپ نے رات گزاری, کہ پیسہ اور نبی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. کل اگلے دن سارا دن حضرت بلال تقسیم کرتے رہے. جب رات عشاء ہو گئی تو پھر پوچھا اللہ کے رسول نے کہ بلال اب کیا بات ہے؟ کہ رسول اب تو سب خرچ ہو گیا، پھر آپ گھر تشریف لے گئے، تو آپ کی اپنی کیفیت تو یہ تھی، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور صفیں چیرتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، آپ کے جو گھر مبارک تھے وہ ایسے بنے ہوئے تھے، ایسے آگے قبلے کی دیوار کی طرف سے اور اس دیوار پہ، اور ایسے تین طرف آپ کے گھر تھے، اس طرف ہماری مشرق کی طرف اور یہ جنوب کی طرف اور مغرب کی طرف، ایسے تین حصے میں آپ کے نو مکانات بنے ہوئے تھے، تو شاید ادھر وہ مکان ہوگا۔ جب آپ نماز کے بعد واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک آج ایک عجیب بات پیش آئی، آپ کیوں جلدی سے گئے؟ فرمایا کہ نماز کے دوران مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارے گھر میں کہیں سے سونا آیا تھا، تو میں جلدی سے گھر چلا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور یہ پیسہ سونا میرے پاس پڑا ہوا ہو، تو میں نے گھر والوں سے کہا اس کو فوراً تقسیم کر دو۔ تو آپ اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے، اس لیے بہت سارے اللہ والے مال نہیں رکھتے ہیں، آخرت میں اس کا حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس کوئی ہدیہ لے کر آیا، انہوں نے واپس کر دیا، بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ لے کے رکھ لیتے اور کسی غریب کو صدقہ کر دیتے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن مجھ سے اللہ حساب کتاب لے، پہلے اللہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آیا، پھر پوچھیں گے بھی کہاں خرچ کیا، تو میں کیوں حساب کتاب دوں اللہ کو؟ میں عقل مند لوگ تھے، میں بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے حساب لیا جائے، مجھ سے، ایسے آپ علیہ السلام تھے۔ تو آپ تو اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے، لیکن چونکہ آپ کی امت تو بڑی کمزور ہے، ہم لوگ ایسے نہیں ہو سکتے، تو صحابہ پیسہ رکھتے تھے، مال رکھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس مال تھا، حضرت عثمان کے پاس مال تھا، بڑے بڑے صحابہ مالدار تھے، ان کے پاس مال تھا، تو صحابہ مال رکھتے تھے لیکن مال کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ تو اگر آدمی مال کو رکھنا چاہتا ہے، اگر اس کا اتنا توکل ہے جو اللہ کے رسول کا تھا، پھر تو مال سارا دے دے اللہ کے راستے میں، اور اگر ایسا نہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، تو ہم تو بڑے کمزور ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ انسان کفر، انسان کو فقر کافر بنا دے۔ جو آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ یا تو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے یا پھر اللہ پر اعتراض شروع کر دیتا ہے، جاب چھوٹ گئی، پیسہ چلا گیا، کوئی نقصان ہو گیا تو اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اس سے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم سارا مال دے دیں، اور مال، بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں، مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً لوگ آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا، میں نے بزنس میں پیسہ لگایا تھا اور وہ پیسہ ضائع ہو گیا، تو وہ کیوں ضائع ہو گیا؟ اس سے میں پوچھتا ہوں بھی آپ نے، آج ایک نوجوان آیا تھا کہنے لگا کہ جی ہم نے بزنس شروع کیا ہوا ہے، اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ جس بزنس کو آپ نے کیا، آپ نے اس بزنس کا کوئی تجربہ تھا؟ نہیں، کوئی تجربہ تو نہیں تھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے گاڑی دے دیں، امام صاحب کو بھی گاڑی دے دیتا ہوں، اور مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی ہے، تو جو اس گاڑی میں بیٹھے گا وہ کہاں جائے گا؟ قبرستان۔ وہ قبرستان ہی جائے گا، ہاں نا، اور قبرستان سے جنت چلا جائے گا، گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھے گا اور قبرستان، اور وہاں سے جنت، ہاں، چونکہ گاڑی چلانی تو مجھے آتی نہیں ہے۔ یہی حال ہے ہمارا، بزنس ہمیں آتا نہیں ہے اور اس بزنس کو شروع کر دیے تو اس بزنس میں تو نقصان ہی ہوگا۔ ہماری بے فکری ہے۔ ابھی یہ مضاربت کا جو قصہ چلا اور کروڑوں روپے لوگوں کے ڈوب گئے، کتنے لوگ پاگل ہو گئے، کتنے مر گئے، تو میں اس پر حیران ہوتا تھا۔ لوگ آتے تھے نا میرے سے مشورہ کرتے تھے، میں ان سے کہتا تھا کہ ایک لاکھ پہ 10,000 روپے نفع دیتے ہیں، کتنے؟ ایک لاکھ پہ 10,000۔ میں نے کہا کتنے، کسی بزنس مین کو لے آؤ جس کو ایک لاکھ پہ 10,000 ملتا ہو، اس کو لے آؤ، دنیا کا کوئی بزنس ایسا نہیں، یہ کون سا بزنس ہے کہ ایک لاکھ پہ 10,000 دے رہے ہیں؟ اپنے، یعنی ایسی ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں سوچتے۔ یہ اللہ کو ہمیں جواب دینا ہوگا، یہ پیسہ ضائع کرنا ہے۔ کسی آدمی کے ساتھ ہم نے شراکت شروع کر دی، اب جس کے ساتھ شراکت شروع کی، کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، کبھی اس کی امانت داری کا ہمیں پتہ نہیں, وہ سارے پیسے لے کے چلا گیا, بھاگ گیا. اب کہتے ہیں جی اب کیا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمارے لیے. تو یہ تو ایسے ایک آدمی نے اپنے پاؤں خود کلاڑی سے کاٹے, کہتے ہیں دعا کریں امام صاحب میرے پاؤں دوبارہ لگ جائیں. کبھی نہیں لگیں گے. ہم لوگ مال کو صحیح کمانے کا جو طریقہ ہے نا, اس سے میں نے کہا کہ بھی تم کتنے گھنٹے اپنے دفتر میں جاتے ہو, کہتے 3 گھنٹے. میں نے کہا کہ دنیا کا کون سا بزنس ہے جو 3 گھنٹے سے چلتا ہے. یعنی ہمارے پاگل پن کو دیکھیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آسمان سے کوئی درخت ہو اور اس میں سے نوٹ نکل رہے ہوں, ہم جیبیں بھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ گناہ ہے اپنے مال کو ضائع کرنا اور بے فکری کے ساتھ دنیا کا کام کرنا ہے. اللہ کھلانے والے ہیں, اللہ پلانے والے, اللہ کھلانے پلانے والے ہیں, لیکن اللہ نے کمانے کا بھی حکم دیا ہے. تو اپنی ڈیوٹی پوری دینا, جو دفتر کا کام ہے, جو دکان کا کام ہے, ملازمت ہے, اس کے اندر اپنا پورا وقت لگانا, اپنی پوری صلاحیت لگانا. جاب چھوٹ گئی جی, کیوں چھوٹی؟ کہ جو صبح میں دیر سے جاتا تھا شام کو جلدی واپس آتا تھا, کام کرتا نہیں تھا. تو جب آپ کام نہیں کریں گے تو کوئی آپ کو بٹا کے تو نہیں کھلائے گا. آدمی کی اپنی غلطی ہوتی ہے. یاد رکھیں کسی باصلاحیت آدمی کو کوئی ادارے والا کیوں نہیں چھوڑ, تو پاؤں پکڑیں گے اس کے. آپ میں صلاحیت ہو, آپ محنت کریں, آپ کو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہمارے پاس نہ آئیں. تو یہ مال کو ضائع نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ مال انسان کی زندگی. اب ہوا کیا کہ ایک آدمی میرے پاس کل آیا, پرسوں آیا, کہنے لگا کہ جی میں ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے پاس ہمارے ایک ہی گھر ہے ہمارا, اس گھر کو ہم بیچ کے کاروبار کریں گے. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا کہ جائیداد کو بیچ کر کبھی بزنس میں نہ لگائیں. یہ بزرگوں کا ہم نے تجربہ سنا ہے کہ کبھی جائیداد بیچ کر بزنس میں نہ لگائیں. کیوں؟ کہ بزنس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. نقصان ہوگا تو جائیداد سے بھی چلے جاؤ گے. میں نے کہا کہ مکان تو بالکل نہیں بیچنا, آپ کو کاروبار کا تجربہ بھی نہیں ہے. جب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, تجربہ نہیں ہے, تو آپ کیوں کاروبار کرتے ہیں؟ کاروبار کرنا کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے. پھر وہ پیسے ڈوب جائیں گے, پھر کہیں گے امام صاحب کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے کچھ کیا. جیسے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, تجربہ ہمیں نہیں اور کام کرنا ہمیں نہیں آتا, اور ہم نے جو ہے وہ نئے بزنس میں پیسے لگا دیے, تو وہ پیسے تو ڈوبیں گے. وہ تو ڈوبیں گے, کسی کو دے دیے تو وہ تو لے جائے گا. یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بزنس کیوں شروع کر رہے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے؟ قرض نہیں لینا کسی سے. قرض لو گے پھر قرض کہاں سے دو گے؟ وہ پیسہ ڈوب گیا تو ساری زندگی قرض کی ٹینشن. مرنے کے بعد اللہ کے رسول مرنے والے آدمی کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا. وہ ہم نے قرض لیا ہوا ہے, قرض نہیں لینا کبھی زندگی میں. جتنا پیسہ ہے اتنے پیسے سے بزنس شروع کریں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے, اور برکت دے کے آپ کو روزی اللہ دینے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے, دیتے رہیں گے, کاروبار بڑھاتے رہیں. قرض لے کے کبھی کوئی کاروبار نہ کریں, جائیداد بیچ کر کبھی کوئی کاروبار نہ کریں. جائیداد کا پیسہ جائیداد میں لگائیں. جائیداد ملی بھائی والد صاحب کی طرف سے, اس جائیداد کو جس شخص نے بیچا ہے پھر اس کو کبھی وہ جائیداد نہیں ملی. یہ تجربہ کریں آپ. تو جائیداد کے پیسے جائیداد میں لگائیں. وہ بزنس کریں جس کا آپ کو تجربہ ہو. پہلے ایک کاروبار میں کسی سے نہ سنیں کہ بھائی اس میں اتنا نفع ہے, اس کے پاس جائیں 1 سال 2 سال 3 سال, کئی سالوں کے بعد پھر آپ کو تجربہ ہوگا, پھر آپ اپنا کام شروع کریں. تو ہم لوگ دنیا کے کام کو دنیا کے طریقے سے نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے. اس کو اللہ نے منع کیا. اس لیے اللہ پاک نے ایک اور بات بھی عجیب بات فرمائی کہ چھوٹوں کو, نہ سمجھوں کو پیسے نہ دیا کرو. آج ہماری یہ اولاد بگڑ رہی ہے. کیوں بگڑ رہی ہے؟ ہم نے ان کو ٹچ موبائل دلا دیا. تو ٹچ موبائل ان کے پاس کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ ہم نے دیا, پیسے ہم نے دیے. وہ تو کما نہیں رہا, ہم نے ان کو دیا. روزانہ ان کو 100 روپے دے رہے ہیں جیب خرچی. کبھی پوچھا بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ گٹکا کھا رہے ہیں, مین پوریاں کھا رہے ہیں, سگریٹ پہ پیسے اڑا رہے ہیں. یہاں آپ کھڑے ہو جائیں مسجد میں, آپ کو نظر آئے گا ہر بچہ سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے. تو یہ پیسے کون دیتا ہے؟ آسمان سے تو نہیں آتے نا, ماں باپ دے رہے ہیں. ماں باپ ہی خراب کر رہے ہیں, بگاڑ رہے ہیں. اور جب بچے بگڑ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں امام صاحب کچھ ہو گیا ہمارے بچے کو، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، تو خود ہو گیا، خود بخود ایسے خود بخود نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بھائی میرا بیٹا جو ہے نا چرس پینا شروع کر دیا اس نے، تو بھائی چرس تو آپ کے گھر میں تو نہیں تھی، یہ کسی چرسی دوست کے پاس بیٹھا، تو جو چرسی دوست کے پاس جب گیا تھا اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس کو کیوں، ایک آدمی کا بیٹا جنگل جا رہا ہے، اب وہ کہے کہ امام صاحب دعا کریں میرا بیٹا وہاں سے زندہ واپس آ جائے، تو امام صاحب جتنی بھی دعائیں کرے گا وہ زندہ نہیں آئے گا، اس کو شیر چیر پھاڑ کے ازدہے سانپ اسے ڈس کے وہیں پہ ختم کریں، وہ نقصان تو ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے۔ یہ ہم آج اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہمارا بچہ اس وقت کہاں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، یہ جرم ہے ہمارا۔ ہم ایسے دوستوں کے ساتھ جو ایسے دوست جو برے ہیں، جب ان کے ساتھ ہمارا بچہ ہوگا تو کبھی بھی ہمارا بچہ اچھا نہیں ہوگا، برے دوستوں سے برا بنے گا، برے دوستوں سے وہ برا بنے گا۔ کبھی بچوں کو پیسہ نہ دیں، ان کو چیزیں دلائیں، خود دلائیں ان کو، جو چیز صحت کے لیے مفید ہو وہ ہمیں پتہ ہے، بچوں کو کیا پتہ۔ بچوں سے کہیں آپ کو پیسہ کس کام کے لیے، آپ کو فون کرنا ہے نا، میرے موبائل سے کریں، میرے موبائل سے کریں، فون کریں، میرے موبائل نہیں کریں۔ بچے کو موبائل دلا دیا تو وہ پیسے بھی ضائع کرے گا، اور وہ موبائل کو پھر لڑکیوں کو موبائل دلانا، اور پھر ہم کہیں کہ جی بھائی ہماری لڑکیاں جو ہیں نا وہ محفوظ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اللہ نے ہمیں دیکھیں کیسی کیسے، اللہ پاک کا کلام ایسا ہے، اس قرآن میں سب کچھ ہے کہ نہ سمجھ اور بیوقوف کبھی عورت کو پیسہ نہ دیں۔ عورت کو اگر آپ مہینے کے 10,000 روپے دیں گے نا تو وہ 11,000 کا بل پکڑائے گی، آپ اگلے مہینے 15,000 دے دیں تو 16,000 کا بل پکڑائے گی، اگلے مہینے 20,000 دے دیں تو 25,000 کا بل پکڑائے گی۔ یہ آپ تجربہ کریں، اس کا تجربہ کریں۔ ہاں تو ان کو پیسے نہ دیں، پیسے ان کو نہ دیں، جو ضرورت کی چیز ان سے کہ آپ جو آپ کی ضرورت ہے ہم منگوا کے دیں گے آپ۔ ہاں کچھ پیسے ایسے ہوں جو ان کے اپنے خرچ کے ہوں وہ ان کو دے دیں، کیوں کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے اندر عقل میں کمی ہوتی ہے، جیسے بچہ نہ سمجھ ہے ایسی عورت کی سمجھ کم ہوتی ہے، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا، وہ پیسے جو ہے ان سے وہ پیسے لگ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ کبھی پیسہ عورت کے پاس نہ رکھوائیں، عورت کے پاس پیسے نہ رکھوائیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا چابی تکیے کے نیچے ہوگی، گھر میں کام کرنے والی عورت آئے گی وہ نکالے گی پیسہ لے جائے گی، پھر کہیں گے کہ امام صاحب بالکل اس میں تالا بھی لگا ہوا تھا اور کوئی اس سے پیسے لے گیا، کوئی اس سے پیسے لے گیا۔ میں نے کہا آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے تالا توڑا ہی نہ ہو اور پیسہ لے جائے، ایسا کوئی نہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ناسمجھی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں کچھ ہے وہ کچھ نہیں، اپنی نادانی اور ناسمجھی ہے، ناسمجھی اور نادانی ہے۔ تو ہمارے اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم نہ سمجھوں کو، نہ اہلوں کو، نہ بالغوں کو ان کا مال نہ دیا کرو۔ باقی انشاءاللہ پھر اس میں اگلے نشست میں عرض کریں گے، بس اتنی بات ہم عرض کر دیتے ہیں کہ بالغ ہونے کی عمر کیا ہے۔ بالغ ہونے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بلوغ کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، جیسے بغلوں میں بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں یا مونچھوں کے بال ہیں یا احتلام ہو جائے یا لڑکی کو حیض اور ایام شروع ہو جائیں تو وہ بالغ سمجھی جائے گی، اور اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں کسی کو تو 15 سال کی عمر میں، یہ علامت اگر 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال کی عمر میں ظاہر ہو جائیں تو وہ بالغ سمجھا جائے گا، اور اگر یہ نہ ہو تو 15 سال کی عمر میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ بالغ سمجھی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کا حساب لگانا چاہتا ہے اور اسے کہ بھئی میں کب سے بالغ ہوا تھا، تو اپنی ان علامات کو دیکھ لے، ورنہ 15 سال کی عمر میں وہ بالغ سمجھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس پہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، غسل بھی فرض ہے، اور پھر اللہ کے سارے فرائض اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت، صل على محمد كما انت له وفعل بنا ما انت، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک و سلم علیہ. اے اللہ ہماری تربیت فرما، ہماری اصلاح فرما، ہماری اولاد کی تربیت فرما، ہمارے بچوں کی تربیت فرما، ہمارے گھر والوں کی تربیت فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، اللہ والا بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک والا بنا، اپنا مطیر فرما بردار بنا، اپنے نبی کا غلام بنا، ان کو ہر برائی سے، شر سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے اور برائی سے اور برے ساتھیوں سے ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے مال عطا فرما، برکتوں والا، راحتوں والا. اے اللہ وسعت والی روزی عطا فرما، رزق حلال طیب کشادہ خوب عطا فرما، اپنے خزانوں سے برکتوں والی روزی عطا فرما، ایسے مال سے ہماری حفاظت فرما جو مال ہمیں دوزخ میں لے جائے اور جہنم میں لے جائے. ہمارے مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی، گھر والوں کی، ہر چیز کی، ایمان کی حفاظت فرما. اے دعا، یہ دعائیں اللہ پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اللہم آمین برحمتک.